سے ہے بھرپور حد ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشہور حیات بن نزلہ حیات بن نزلہ
تمام مومن مومنات اپنی اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے تندرست مومن کی وسعت رزق کے لیے پریشان حال مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بے اولاد مومنین کے اولاد نرینہ کے لیے جنہیں خالق لنگ ازل نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے انہیں خدا و رسول اور آل محمد کا مطیع اور فرمانبردار بنانے کے لیے اس پرشور دور میں حال مومن کی عزت و ناموس کی محافظت کے لیے بالخصوص جتنے بھی مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آج بھی اس مجلس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان تمام مومنین و مومنات مرحومین کے صغیر و کبیرہ گناہوں کی بخشش و مغفرت و بلندی درجات کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بارز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطهي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والصحاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
دعاء خدا بند متعال آپ تمام حاضرین کا اس مقدس صف عذاب پہ تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے بانیان کی یہ صف عذاب چلی خر کے اخراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور جتنے بھی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ مجلس ہے خداوند متعال ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جوار شہداء کربلا میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم زندوں کو بھی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص خالق لم یزل اس وقت تک ہم میں سے کسی کو موت نہ دے جب تک اس کی ذات راضی نہ ہو اپنی تمام طور پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے باواز بلند صلوات حاضرین محفل خالق لم یزل اپنی مقدس اور لا ریب کتاب میں
بسم اللہ
جناب
انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ام حسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، بے مقصد خلق کیا ہے؟ میں اللہ کے نزدیک آیا تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ حالانکہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ بھی ہماری طرف ہی لوٹ کر آئے ہیں، اور تم نے بھی ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ۔
سب سے پہلے تو میں گزارے یہ کروں گا کہ ہماری نظر میں جو زیادہ کتابیں پڑھ لے ہم اسے عالم سمجھتے ہیں، ڈاکٹر، پروفیسر، باقی لوگ، لیکن اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں اور قرآن مجید کی بہت سی اور ایسی آیات مجیدہ ہیں جن کی تلاوت کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خدا وند متعال صرف کتابیں پڑھنے والے کو عالم نہیں سمجھتا۔ کم از کم تین باتوں کا جس کو علم ہو جائے مالک کی نظر میں وہ اہل علم ضرور ہے۔ پہلی بات، اسے یہ پتا کما حق ہو چل جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تیسری بات کہ مجھے لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ ایک بندہ جتنی کتابیں پڑھ لے، جتنی وہ ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن زندگی میں اس کو کبھی اس بات کا سوچا ہی نہیں، شعور ہی نہیں آیا، فکر ہی نہیں کی، غور و فکر ہی نہیں کیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اہل علم نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیہ مجیدہ میں بھی خداوند متعال انسان کے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں دنیا میں بھیجا کہ تم بس دنیا میں آئے، آ کر یہاں پہ کھایا پیا اور واپس لوٹ کر چلے گئے، نہیں، بلکہ اس آیہ مجیدہ کے شان نزول کے متعلق جب مفسرین نے لکھا تو ایک شخص معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے جو اس آیہ مجیدہ میں کہ میں نے کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ تو دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ظاہری طور پر فائدہ تو دور کی بات ہے، ان میں ہماری سوچ، ہماری فکر کے مطابق سراسر نقصان اور گھاٹا ہی ہے۔ معصوم نے سوال کیا کہ بطور مثال کوئی ایسی چیز تو بتا سکتا ہے کہ جو خالق لم یزل نے انسان کے نقصان کے لیے پیدا کی ہو؟ اس نے کہا مولا ایک نہیں کئی۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، بچھو ہے، بھیڑ ہے، اسی طرح کے اور بہت سے حشرات اور ارض جو موزی جانور ہیں۔ فائدہ تو دور کی بات، انسان کو ڈس لے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس وقت صادق عالم محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی تخلیق کے مقصد تخلیق کو نہ سمجھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نے جو مقصد بنا دیا ہے۔ تمہارا اس خالق کائنات کی کسی بھی تخلیق کی مقصد تخلیق کو نہ سمجھ پانا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں کہ اللہ نے بے مقصد پیدا کیا ہے۔ عرض کرتا ہے مولا پھر آپ ہی اس کی وضاحت ارشاد فرمائیں۔ اس وقت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جن چیزوں کو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بے مقصد پیدا کی، نقصان دہ ہیں،
سانپ، بچھو، بھیڑ، اس طرح کے اور حشرات الارض، زہریلے جانور جن سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے دو سوالوں کا جواب دے۔ کہتے مولا ارشاد فرمایا، پہلا سوال کہ یہ جانور گرمیوں میں نظر آتے ہیں یا سردیوں میں نظر آتے ہیں؟ اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، میرا بھی آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ سانپ، بچھو، بھیڑ، یہ اس طرح کے جو جانور ہیں حشرات الارض زہریلے، یہ آپ کو زیادہ گرمیوں میں نظر آتے ہیں یا سردیوں میں سلامت رہیں؟ جو آپ کا جواب ہے یہی سوال کرنے والا کا تھا، اس نے بھی کہا مولا یہ سردیوں میں نظر آتے ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہی مقصد بات ہے اور یہی تیرے سوال کا جواب ہے کہ پہلی تو بات یہ سردیوں میں نظر نہیں آتے، گرمیوں میں نظر آتے ہیں، اور دوسرا اگر یہ گرمیوں میں سردیوں میں نظر آ بھی جائیں تو کسی کو ڈستے نہیں ہیں، کسی کو ڈنگ نہیں مارتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو کاٹتے نہیں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے سمجھ نہیں آئی، مزید اس کی وضاحت فرمائیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنے اس طرح کے جانور ہیں یہ گرمیوں میں نظر آتے ہیں، سردیوں میں نہیں آتے، اس لیے اللہ نے ان کو خلق کیا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جب سورج کی حرارت و حدت و شدت بڑھ جاتی ہے، وہ جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین گرم ہوتی ہے، زمین کے اندر سے بہت سی زہریلی گیسیں اور مادے اور بخارات باہر خارج ہوتے ہیں۔ اگر وہ زہریلی گیسیں اس آب و ہوا میں پھیل جائیں تو حضرت انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان جانوروں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ جب وہ زہریلی گیسز نکلتی ہیں یہ جانور اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، زہر ان کے اندر چلا جاتا ہے، انسان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ میرے امام فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں ان کے اندر زہر ہوتا ہے اور ڈستے ہیں، سردیوں میں ان کے اندر زہر نہیں ہوتا کیونکہ وہ زہریلی گیسز کو اندر جذب نہیں کرتے۔ تو امام فرماتے ہیں ان کو بھی اللہ نے بے مقصد نہیں بلکہ حضرت انسان کی خدمت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے حضرت انسان، کائنات عالم میں جو کچھ ہے جمیعاً سب کا سب میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، زمین و آسمان تحت السرا سے لے کے عرش اولا تک 18,000 عالمین، 18,000 عالمین کی مخلوقات اگر میں نے خلق کی ہیں تو انسان کے لیے، اگر میں نے فرمایا کہ سورج چاند ستارے خلق کیے ہیں تو انسان کے لیے، اگر میں نے بادلوں کو مسخر کیا ہے تو تجھ انسان کے لیے، حیوانات کو خلق کیا ہے تو انسان کے لیے، یعنی جو کچھ ہے انسان کے لیے خلق کیا ہے، لیکن انسان کو میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اگر میں مختصر ایک جملے میں اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ خالق کے کائنات قرآن مجید کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جتنی آیات مجیدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کچھ انسان کے لیے خلق کیا، سب انسان کے لیے خلق کیا، سب کچھ انسان کے لیے خلق کیا، ارشاد فرماتے کہ کائنات کی ہر چیز جو میں نے تیرے لیے خلق کی وہ تو تیری اطاعت کرتی ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا، تو بھی میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یعنی ہر چیز انسان کے لیے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے خلق فرمایا۔ گھبرا تو نہیں رہے گفتگو سے، درود بھیجا لے محمد کی ذات پر۔ یعنی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے خلق کی ہے، کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، جو چیزیں تیرے لیے بنائی وہ تیری اطاعت کرتی ہیں. یہاں تک کہ حیوانات ہوتے ہیں نا, تو وہ حیوان اگر تیرے کنٹرول میں ہو, مثال کے طور پہ گھوڑا ہے, اوپر تو جب سوار ہو جاتا ہے تو ہے وہ حیوان, لیکن اس کی لگام جب تیرے ہاتھ میں ہوتی ہے تو تو چاہتا ہے کہ لگام کھینچوں. مقصد کیا ہے کہ کھینچوں گا تو یہ بھاگے گا, لیکن وہ تیری اس لگام کے کھینچنے کی اشارے کو سمجھ کر بھی تیری اطاعت کرتا ہے. تو دائیں موڑے تو وہ دائیں مڑتا ہے, بائیں موڑے تو بائیں مڑتا ہے, یعنی جیسے جیسے تو چاہتا ہے وہ ایسے ایسے ہی کرتا ہے. اگر وہ تیری مرضی کے مطابق نہ کرے تو تو پھر تو برا بھلا بھی کہتا ہے, اسے سزا بھی دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو انسان ہو کر حیوان سے چاہتا ہے تیری مرضی کے خلاف نہ کرے, اگر کرے تو تو اس سے یعنی ناراض بھی ہوتا ہے, رنجش کا بھی اظہار کرتا ہے. جب حیوان سے تیرا یہ تقاضا ہے جو عقل و شعور نہیں رکھتا, تو کبھی تو نے بھی سوچا کہ تیرا مالک تو سجدہ کرتا ہے؟ تو نے بھی کبھی غور کیا کہ تیرا مالک تو اسے کیا چاہتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے, تجھے جب میں نے اپنے لیے پیدا کیا تو تو غور تو کر, ہر دنیا کی چیز رزق کے سامنے پہلے سر جھکاتی ہے پھر رزق کھاتی ہے, ایسی ہے نہیں؟ پرندوں کو دیکھیں تو دانا اٹھانے کے لیے پہلے سر جھکائیں گے پھر دانا اٹھائیں گے. حیوانات کو دیکھیں, چارہ کھانے کے لیے پہلے سر جھکائیں گے پھر یعنی اس چارے کو کھائیں گے. تو معصومین ارشاد فرماتے ہیں ان کا یہ سر جھکانا اس خوراک کے سامنے جھکا نہیں رہے, بلکہ ان کے سر جھکانے کا مقصد یہ ہے کہ سر جھکا کر پہلے میرا شکریہ ادا کرتے ہیں پھر اس خوراک کو کھا رہے ہیں. اگر دوسرے لفظوں میں لیا جائے جو عام انسان سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ خوراک کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, اگر ایسے بھی لیں تو اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز رزق کے سامنے سر جھکاتی ہے, لیکن میں نے تیرے سر کو اتنا عظیم رکھا, اتنا بلند رکھا کہ رزق کے سامنے نہیں جھکنے دیا, خوراک کا ایسا انتظام کیا ہاتھوں کی نعمت عطا کر کے ہاتھوں سے اٹھ کر ذریعے ہاتھوں کے ذریعے اٹھ کر غذا تیرے منہ تک آتی ہے تو خوراک کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑتا. کیوں میں نے یہ اہتمام کیا؟ اس لیے کیا کہ میں چاہتا ہوں تو ہے اشرف المخلوقات, یہ تیرا سر سوائے میری بندگی کے اور کسی کے سامنے نہ جھکے. وہ جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا سر صرف میری بندگی میں جھکے, اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب میں تجھے دنیا میں بھیجتا ہوں تو وہاں پہ خوراک کے نہ حلال ہونے کی تمیز نہ حرام ہونے کی تمیز, جو ملتا ہے تو کھا لیتا ہے. کبھی تو نے غور کیا کہ کتنے کتنے بڑے دولت مند مالدار جو کپڑوں کی سلوٹیں خراب نہیں ہونے دیتے تھے آج منو مٹی کے نیچے ہیں, ان کے گھر کھنڈرات بن چکے ہیں. کیا تو ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا کہ تو نے بھی یہاں پر آنا ہے؟ فرماتا ہے کہ کیا تو اتنا جب 9 مہینے میرے دسترخوان پر مہمان رہا میں نے تجھے حرام نہیں کھانے دیا, دنیا میں تو آ کے کہتا ہے کہ میں نے رزق کا اہتمام کرنا ہے, ارے جب تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا یا اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا تھا, پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا, اس وقت تیرے رزق کا کس نے انتظام کیا تھا؟ اس وقت تیرا رازق کون تھا, تجھے رزق دینے والا کون تھا؟ جب دنیا میں آ جاتا ہے, دنیا میں پہنچ کر اتنا تو اپنے آپ کو کاروبار میں, دفتر میں ہے تو دفتر میں, دکان پہ ہے تو دکان میں, کسی اور کاروبار میں ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنتا رہتا ہے, کہتا ہے پہلے اسے فارغ کروں پھر اسے کروں پھر اسے کروں تو چلا جاؤں گا. تجھے نہیں پتا کہ تو کہتا ہے اس لیے کہ یہ کار ہے, یہاں پہ رزق ہے, یہ روٹی ہے, آیا اس رزق کا تو مالک ہے یا میں عطا کرنے والا ہوں؟ میرے محترم سامعین, فرماتا ہے 9 مہینے میرے دسترخوان پر تو مہمان رہا, میں نے تیری خوراک کا ذریعہ ہی بدل دیا. ناف کے ذریعہ سے تجھے خوراک پہنچائی اس لیے کہ تیری زبان نجس نہ ہو. اس زبان سے تو نے دنیا میں آ کر میرا, میرے ہادیوں کا اور معصومین کا ذکر کرنا تھا. جب تک میرے پاس تھی میں نے نجس نہیں ہونے دی, اب تیری مرضی ہے کہ تجھے پاک رکھ کر نجس نہ ہو.
محمد سلام
اللہ صلی علی
محمد.
دربار بولے میں عزیزان گرامی, دیکھیے ہمیں اس میں رہ کر دنیا میں دو حقوق ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کا جو کافی ہم خیال رکھتے ہیں, توجہ ہے ہاں, لیکن اللہ صرف حقوق اللہ معاف فرماتا ہے, حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرماتا. اور ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو حقوق العباد کے حوالے سے لا بلد بھی ہیں, اور لا علم ہونے کے ساتھ ساتھ جو نہیں لا علم, جو صاحب علم ہے, کم از کم اس سے ہم کوتاہی ضرور کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں, اللہ رب العالمین نے تو اس جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کے بھی حقوق رکھے ہیں, اور امام زین العابدین علیہ السلام کا جو رسالہ حقوق ہے اس میں امام علیہ السلام نے ہاتھ کا حق, آنکھوں کا حق, کان کے ہر چیز کا حق درج فرمایا ہے. تو ہم میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو اپنے اعضاء جوارے کی حقوق صحیح ادا نہیں کرتے. توجہ ہے؟ تمہارا لفظ جو کر رہا تھا خالق کے کائنات 9 مہینے تک اپنے دسترخوان پر مہمان رکھا اور زبان کو میں اس نہیں انہیں دیا, کہا اس لیے کہ تو نے اس سے میرا آ کر ذکر کرنا تھا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تیرا سر جھکے فقط میری بارگاہ میں جھکے, میرے علاوہ تیرا سر کسی اور کے سامنے نہ جھکے. اس لیے میرے محترم سامعین, اس دنیا میں رہ کر کم از کم ناراض نہ ہو تو سب صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائے ہیں, اور کاروباری حضرات زیادہ ہیں, کم از کم جیسے باقی نماز روٹے کے مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں, مسائل تجارت سے اور غلاموں اور ملازموں کے حقوق ہمیں ضرور پڑھنے اور نماز سے پوچھنے اور یاد کرنے چاہیے. اس لیے کہ اکثر کاروباری لوگ ہیں, لیکن کاروباری ہونے کے ساتھ ساتھ ملازمین کے حقوق حقوق العباد میں آتے ہیں, ان کو صرف تنخواہ دے کر کام لے لینا نہیں ہے, بلکہ آئمہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے یہ دیکھ رہا تھا کہ معصومین اپنے غلاموں اور اپنے ملازموں سے کیسا سلوک کرتے تھے. ایک بندہ مجبور ہے, آپ کے پاس ملازمت کر رہا ہے, نوکر ہے, وہ کر رہا ہے, اسے وہ نہیں ملتی, اور آپ کہتے ہیں بس جیسے اس کو دبایا جائے دبایا جا رہا ہے, معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, نہیں دیکھنا کہ میں اس کی مجبوری سے نہ جائے تو فائدہ نہیں اٹھا رہا، اگر نہ جائے تو فائدہ اٹھائے، نوکری تو کرے گا لیکن معاشر جواب دے ضرور اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہم ضرور ہوں گے۔ اسی طرح یہ مسئلہ آ گیا، ہم میں سے سب کو چاہیے کہ تجہیز و تکفین کے احکام کو سنے نہیں یاد کریں۔ ہم میں صرف جناب علی ایک ملازم رکھ لیتے ہیں جی کہ یہ غسل دینے والا ہے جی، بہت سے تکفیر جناب علی یہ کر دے گا، آرے بھائی نہیں، باہر والے بندے کے اوپر غسل دینا واجب نہیں ہے، شریعت میں تجہیز و تکفین ان ورثہ پر واجب ہے جو وراثت میں حصے دار ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاں ہم نے ملازم رکھ لیے، ڈیڈ باڈی آ کے ان کے حوالے کر دی اور خود ایسے جناب کرسیوں پہ سکون پہ بیٹھ گئے، نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے والا ایسے ہے کہ جتنے میت کا غسل دیتے ہوئے پانی کے قطرات زمین پر گرتے ہیں غسل دینے والے جتنے گناہ معاف ہو گئے۔ اولاد کو چاہیے آگے بڑھے، اگر آپ نے کوئی غسل رکھا ہوا ہے غسل دینے والا تو بے شک اس کو ساتھ لگا کر اولاد ساتھ لگے۔ وہ بابا جان جس کی پاکٹ سے رات تک ہاسپیٹل میں سے پیسے لے کر بل ادا کرتے رہے، جیسے روح قبض ہوتی ہے اب ڈائری جان سے تو ڈر لگنے لگ گیا ہے، اب اسے ہاتھ نہیں لگانا، لوگوں کو کہنا کہ اسے تختے پہ لا دو، نہ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، دل بھجائے محمد کی ذات پر۔ اسی طرح اگر آپ کفن دے رہے ہیں تو کفن تجہیز و تکفین پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے انجمن کر رہی ہے یا بذات خود کر رہے ہیں، اگر اس کا خرچ ادا نہیں کیا گیا تو شریعت کا حکم ہے کہ اگر قسمی کفن دے دیا ہے تو میت تعویذ قبر بند ہو گیا ہے، میت کو پھر قبر اکھاڑ کر نکالو، غصبی کفن اتارو، مباح کفن دے کر اسے پھر کفن دو۔ اگر آپ کے پاس مباح کفن نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو درختوں کے پتوں کے ساتھ لپیٹ کے دفن کرو، غصبی کفن دینا حرام ہے۔ ہم مرنے والے کے کل کے اوپر 10 و 40 کے اوپر ہزاروں لگا دیتے ہیں لیکن کبھی خیال نہیں کیا کہ اس کے واجبات میں سے کیا رہتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والے کے کم از کم 5 حق ہے، جو بھی دنیا سے جاتا ہے 5 اس کے حق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا یہ کہ بہترین غسل و کفن اس کو دیا جائے، اور غسل و کفن دینے کے بعد جتنے اس کے واجبات زندگی کے رہ گئے ہیں پہلے اس کے ورثے سے اس کے واجبات کو ادا کیا جائے اور پھر جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ اگر اس کے ذمہ نمازیں تھی تو وہ نمازیں یا تو بڑا بیٹا خود ادا کرے یا اس کے وراثت میں سے اجرت دے کر ادا کروائی جائیں، حق تھا، اسی طرح باقی واجبات تھے۔ اسی طرح اگر قرض اس کے ذمے ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے پھر وراثت کو تقسیم کیا جائے، قرض اس کے بعد ہے پھر وصیت۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد نہیں، زندگی ساری جائیداد ہے، اس میں سے کوئی نیکی پہ خرچ نہیں کرنا، نہ مسجد نہ امام بارگاہ نہ حقوق نہ کچھ، نہ صدقہ نہ خیرات، جب مرنے لگا تو پھر کہہ دی کہ اب تو بھتیجے لے جائیں گے، اولاد تو ہے نہیں، اب بھائی لے جائے گا، اب فلاں لے جائے گا۔ اس وقت کہا بلا کے لیا میں ساری یہ وصیت کر رہا ہوں جی، یہ فلاں انجلا کو دے دو، فلاں مدرسے کو دے دو، فلاں مسجد کو دے دو، فلاں امام بارگاہ کو دے دو، دین اسلام شریعت فرماتی ہے اب تو یہ حق نہیں کہ ساری تو وصیت کر، اب صرف 1/3 بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اب یہ تیری نہیں رہے گی، اور سوال ہے جب تیرے پاس تھا تو اس وقت تو کچھ دینے کے لیے تو راضی نہیں تھا اور اب یہ تیری ملکیت نہیں رہ گئی، اب یہ وارثوں کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے یا نہ دے. اس لیے میرے محترم سامعین زندگی میں جو اپنے لیے کر لیا جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے ایک کھجوروں کا ٹوکرا اپنے کسی مرنے والے کے لیے کہا دیے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اس کو جناب تقسیم کر دیا جائے. جب تقسیم ہو گیا اس میں سے سید الانبیاء نے ایک کھجور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنا ایک ٹوکرا تو نے یہ دیا ہے, اگر زندگی میں وہ صرف اس طرح کی ایک کھجور اپنے لیے دیتا, زندگی میں خود اپنی طرف سے ایک کھجور دیتا, تو مرنے کے بعد اس دیے ہوئے ٹوکرے سے وہ ایک کھجور زیادہ اجر رکھتی تھی. اس لیے کہ اس وقت وہ اس سے خود فائدہ حاصل کر سکتا تھا, اب تو وہ فائدہ ہی حاصل نہیں کر سکتا. اب وہ اس سے اسی وجہ سے یہ ہے کہ مال جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے, جانے کے بعد تین چیزیں ہیں جن کو حسد سے دیکھتا ہے. ایک ہے اس کا مال, دوسرے اس کی اولاد. مال اور اولاد, جب وہ تیسرے اس کے ہیں آمال. پہلے وہ مال کی طرف دیکھتا ہے کہ میں تجھے کمانے میں, اکٹھا کرنے میں حریص تھا, خرچ کرنے میں بخیل تھا. میں نے دن کی گرمی دیکھی, نہ رات کی سردی دیکھی, دن رات اکٹھا کرتا رہا. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کہتا ہے کاش تو نے اپنے سے پہلے جانے والوں سے عبرت حاصل کی ہوتی, آج تک میں نے کسی کے ساتھ کوئی وفا کی ہے؟ اگر تیرے مقدر میں ہوا تو فقط کفن کے تین کپڑے نصیب ہو سکیں گے, ورنہ میں تیرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. پھر وہ حسرت کے ساتھ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ میں نے مال کمایا تو تمہارے لیے, بینک بیلنس بنایا تو تمہارے لیے, مجھے جب باپ چھوڑ کر گیا تھا میرے پاس تو تین مرلے کا ایک گھر تھا, میں نے دن رات محنت کر کے تم میرے چار بیٹے تھے ہر ایک کے لیے الگ الگ کوٹھی بنا دی, لیکن سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا, اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اولاد کی طرف سے بھی یہی آواز آئے گی کہ کاش بابا جان پہلے بزرگوں سے آپ نے بھی حاصل کیا ہوتا, ہم بہترین حسن دے پائیں گے, اچھا کفن پہنائیں گے اور اپنے کندھوں کو اٹھا کر آبادی سے بہت زیادہ دور ایسا گڑا کھول کر وہاں پہ بطور امانت رکھیں گے کہ تیری بدبو بھی ہم سنتوں پر نہ پہنچ سکے. اس سے زیادہ ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہ حسرت بھری نگاہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرو گے, اس لیے کہ ان دونوں کی وجہ سے تمہیں میں نے چھوڑے رکھا تھا. اس لیے اولاد کی خاطر اور مال و دولت کی خاطر میں تمہارے ساتھ متوجہ تمہاری طرف نہیں ہوتا تھا. اس وقت اعمال کہتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں چھوڑے رکھا انہوں نے تجھے چھوڑ لیا, جن کی وجہ سے تو نے ہمیں چھوڑے رکھا اس نے تو تمہیں انہوں نے چھوڑ دیا. مال نے بھی جواب دیا, اولاد نے بھی, لیکن ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, ہم جان کنی کے وقت بھی یہ بھی تیرے ساتھ ہیں, قبر میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے, برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے, حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے, یہاں تک جب تک تم جنت میں پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک ہم تیرے دامن نہیں چھوڑیں گے. عزیزان گرامی, یقیناً معصوم چولہا ہے, پدروا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کئی مرتبہ آپ کے سامنے بھی میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آزان وہی ہے جو دن میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے، قرآن وہی ہے جو 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں، نماز وہی ہے جو دن بار بار ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے عمل کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں ایسے کیا جائے، تو جی ہم کیا کریں، وہ تو معصوم تھے ہم گناہگار ہیں، یقیناً وہ معصوم ہے ہم گناہگار ہیں، لیکن جناب مقدار سلمان ابو ذر قمبر ہو وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو معصوم نہیں تھے، اور جب اعمال کی بات آتی ہے تو جی معصومین نے یہ فرمایا، ایک ہی ہمارا جواب ہوتا ہے جی کہاں وہ اور کہاں ہم، لیکن جب جنت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں جہاں وہ، بولو یعنی جہاں وہ، اعمال میں ہم کہتے ہیں ہم سری ہم کیسے کر سکتے ہیں، لیکن جنت میں رہنے کے لیے ہم سری کرنا چاہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے، یعنی اعمال کا کہے تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، لیکن جنت کی بات ہے تو جہاں وہ وہاں ہم، یعنی اعمال میں ہم سری نہیں ہوتی، وہ برابری ہو جاتی ہے، تو جنت میں ان کی برابری کرنے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ارے یقیناً ان چوتوں کو اللہ نے فقط اور فقط اپنی اطاعت کے لیے ہمارے درمیان بھیجا، جتنے فضائل سنتے ہو یہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے فضائل، یقیناً فضائل سننے چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور تمام اعمال کی قبولیت کا پھر دار و مدار محبت اور ولایت اہل بیت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اعمال عمل عمل بنتا ہی تب ہے جب یہ ہو، بلکہ اعمال ہے ہی ان کے لیے جن کے پاس یہ محبت اور ولایت ہے، اس لیے دوسروں کو فائدہ ہی نہیں ہے، قرآن ہے تو علی والوں کے لیے، نماز کا حکم ہے تو علی والوں کے لیے، واجبات و فرائض کا یار وہ ہے ہی اپنے ابھی تعلق کہ جو فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں میری ماتحتی میں میری غلامی میں جہری میرے وسائل میں، جب میرے پاس اقتدار ہو چاہے وہ بظاہر خلافت کا اقتدار ہے امامت کا اقتدار ہے بحیثیت سربراہ خاندان، اقتدار فرماتے ہیں کہ اگر میرے اقتدار کے دور میں ایک غیر مسلم خاتون بھی بھوکی سو جائے تو علی قیامت کے دن اس کا بھی جواب دے، علی والوں نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ دائیں بائیں کتنے بھوکے سو رہے ہیں، عزیزان گرامی یہ چوتھا وہ ہستیاں ہیں جو کردار کا صرف نمونہ نہیں جو خود کردار ہیں، اور ہمارے لیے کردار بنانا مشکل نہیں ہے، اور یہی بات ہے قبلہ علامہ صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ ایک بار درس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو آپ لوگ کم از کم ان چودہ کے کردار کو اپنا کر ان کے جو ماننے والے سلمان ابو ذر مقداد قمبر ان جیسا تو بننے کی کوشش کرو نا، اور خدا یہ نہیں چاہتا آپ سے کہ آپ کوشش کے باوجود آپ اور ہم وہاں تک سوچنا ہی مجاتا کہ آپ وہاں تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، نہیں، لیکن جتنی ہماری ہمت ہے استطاعت ہے، لیس للانسان الا ما سعا، اللہ رب العالمین کوشش تو کم از کم کی جائے نا، اگر ایک قدم بڑھائیں گے اٹھائیں گے نیکی کی طرف تو خدا توفیق بھی عطا فرمائے گا، دو قدم اور آگے بڑھیں گے، لیکن قدم ہی نہ اٹھایا جائے اور کہا جائے گی کہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، نہیں، ایسے نہیں ہے، خداوند متعال یہ ہم سے، اور دوسری ایک بات
اور عرض کر کے اگرچہ ہے وہ انتظامی آپ کے معاملہ انجمن کا، لیکن بات یہ ہے کہ چاہیے تو ایسی باتیں، آپ صاحبان سب خاندان ہیں، خاجگان کے مختلف قبائل ہیں جو ایسی میٹنگ ہوتی ہیں وہاں پہ کی جائیں، لیکن وہ پھر بات آ جاتی ہے کوئی عالم، میں تو علماء کے قدموں کی خاک میں نہیں ادنا سا طالب علم ہوں، مثال کے طور پر میرے بھائی آج بندہ صاحب فرض کر مجھے کال کریں گے، مولانا صاحب آپ خطاب آج کر رہے تھے تو آپ کا حق بنتا تھا کہ لوگوں کو یہ بات کہیں، بھائی میرا تو حق بنتا تھا شاید میری بات ہو تو مجھے مانے یا نہ مانے، لیکن خاندان میں جب آپ بیٹھے ہو تو کم از کم خاندان اور قبیلے میں آپ ہی تو کریں، توجہ ہے، لیکن بات اچھی کہی گئی ہے اس لیے میں وہ کنوے ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جی، تھوڑا تھوڑا بتلا یہ آگے تشریف ہے، پیچھے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے، میں ضرور پڑتے تھوڑا آگے، یہ خالی جگہ ہے، تھوڑا آگے تشریف لے آئے، مہربانی آپ کی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے گا تاکہ پیچھے جگہ نہیں ہے لوگوں تک، اللہم صل علی بسم اللہ یا علی، نہیں نہیں ابھی کچھ بندے ہیں کہ جو ساتھ ملے نہیں، مل کر یک زبان ہو کر ہے علی،
برائے خوشی و تعجیل ظہور حضرت صاحب نسل و زمان علیہ الصلات والسلام صلوات،
اللہم صل علی محمد و آل محمد،
پیغمبر زمان علیہ السلام پر آواز بلند صلوات،
اللہم صل علی محمد و آل محمد، گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں، انتظامی حوالے سے بات تو ہے، مشورہ ایک ہے، رائے ہے، لیکن انتظامی اور انجمن خود بہتر فیصلہ کر پاتی ہے کہ ہمارے یہ پروگرام جب بھی یہاں پہ ہوتا ہے یہ ایصال ثواب کا ہوتا، جب ایصال ثواب کا ہے آیت اللہ دسغیب شیرازی بھی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے، اس کے علاوہ بہت سی کتب میں حدیث میں مسائل شیعہ میں بھی بہت سی اس طرح کی روایات ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو گناہگار تھے لیکن عقیدہ ٹھیک تھا، لوگوں نے عارف باللہ لوگوں نے خواب میں ان کو دیکھا کہ جنت میں بڑا ان کا اعلیٰ مقام، اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اس بلند ترین جنت میں مقام ہونے کا سبب کیا ہے، تو روایات ملتا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم ہمیشہ زندگی میں اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے، جہاں پہ اور خوبیاں تھیں ان میں سے یہ کہ کبھی ہم نے دیر نہیں کی، اول وقت میں جب بھی وقت ہو جاتا تھا تو اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے، اس حوالے سے یہاں پہ ماشاءاللہ آپ سب دیندار ہیں، علماء دوست ہیں، مدین ہیں، نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، شب زندہ دار ہیں، تو یہ جو آپ کا پروگرام ہے بجائے 12 کے 1 تک اگر اس کو آپ 11:30 سے 12:30 کریں تاکہ 12:30 ختم ہو کر با جماعت نماز 1 کی بجائے 12:30 ہو اول وقت میں، اس کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سے آپ کے یہ جو سامعین بیٹھے ہیں بہت سے کی یہ خواہش ہے کہ ہم جب مجلس میں جاتے ہیں تو مجلس کا ٹائم جو ہے وہ 12:30 تک ہے، پھر وہ نماز کے بعد 12:15 ہو جاتا ہے، تو جب ایصال ثواب کے لیے آتے ہیں تو نماز، میں نے کہا جی کہ میرا کام ہے گزارش کرنا، فیصلہ کرنا، آپ لوگوں کا اعلان ہے کیونکہ معصوم کا فرمان ہے، اگر باہر آپ یہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے کا فرق اتنا نہیں پڑتا اور بہتری بھی ہو جائے گی، جو آپ 2 بجے یہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں 1 بجے چلے جائیں گے، چھٹی کا دن ہے، کچھ اور بھی امور ہے، اور بھی کام ہے، وہ بھی انسان نبیل سکتا ہے، اور قیامت کے دن اور جنت میں وہ لوگ بلند مسندوں پر فیض ہیں جو اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، تو محمد کی ذات بس، خدا بندے متعال آپ کو سلامت رکھے، میں نے عرض کیا کہ اعمال کی قبولیت کا مرکز و محور ولایت و محبت و آل محمد، اور اس ولایت و محبت اہل بیت کا پتہ دنیا میں اگر چلتا ہے یا نہیں چلتا، قبر میں
اور قیامت کو یقیناً چلے گا. انشاءاللہ اس کا کتنا فائدہ ہے. اور یہ محبت اور ولایت آل محمد, آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں مرحومین کے صلے ثواب کے لیے اور مرحومین کے ورثا کو تعزیت پیش کرنے کے لیے. دعا کیا کرو کہ خدا کرے کسی کا کوئی تعزیت لینے والا ہو. تاریخ کا ایسا مظلوم ہے حسین کہ جس کی شہادت کے بعد بیٹا تو موجود ہے لیکن کتنا مجبور ہے سید و سجاد کہ بابے کی تعزیت بھی وصول نہیں کر سکتا. بلکہ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ رونے کی بھی اجازت نہیں. یقین جانا کرو, یہ آپ کو رلانے کے لیے جملہ نہیں کہتا تھا. جو عزادار ہے نا غم حسین میں جو روتا ہے, بڑا مقام ہے اس کا بی بی مخدوم کائنات کی نظر. میرے جملے سے یہ کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے, نماز روزہ حج و زکات سب اعمال فرض ہیں, ان کے بغیر گزارا چھٹکارا نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے, فرض ہیں. لیکن بی بی کے متعلق نماز پڑھنا فرض, روزہ فرض, حج فرض, زکات فرض, عمل بنا اللہ عدل کیا جتنے بھی ہیں آکام, لیکن بی بی لے اگر سفارش کا حق اور فرمایا ہے تو اپنے بیٹے کے عزادار کا. بی بی فرماتی ہے وہ ولایت ہم سب کے دارِ عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نا تین شعبان کو نبیوں کے نبی نے اٹھایا, اٹھا کر بوسہ دیا, پیشانی پہ بوسہ دے کر مسکرائے, یا پھر تھوڑی دیر بعد گلے میں بوسہ دیا اور کائنات کے نبی نے رونا شروع کیا. جب رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے نا تو مخدوم کائنات نے دیکھ کر دیکھے تھے, بابا اللہ نے ہمیں اتنا حسین بیٹا عطا دیا ہے, چاہیے تھا خوش ہو گئے لیکن آپ رو رہے ہیں. نبیوں کا نبی ارشاد فرما تو بیٹی سارا ابھی ابھی جبرائیل نے جو آ کر مجھے بتایا تو نے سر رہی. کہا بابا کیا کہا؟ کہ جبرائیل نے مجھے آ کر یہ کہا ہے کہ آج جس حسین کو اتنا پیار کر رہے ہو یہ حسین ہوگا, دس محرم کا دن ہوگا, ایک سب ہجری ہوگی, کربلا کا میدان ہوگا, یہ قتل کر دیا جائے گا. عزادار میں نے پڑھا اور آپ نے آرام سے سن لیا کہ رسول نے جبرائیل کا پیغام بیٹی کو سنایا, لیکن یہاں کہنے والا میں ہوں, سننے والے آپ ہیں, وہاں پہ بیان کرنے والا کائنات کا نبی تھا اور سننے والی ماں زہرا ہے. یہ اس ماں سے پوچھو گا جس کی گود میں ابھی بچہ آیا ہو اور اسے کہا جائے کہ یہ قتل ہو جائے گا, قتل کا سننا تھا. یا بی بی پوچھتی ہیں بابا میرے اس بیٹے کا قصور کیا ہو, ارے میرے اس بیٹے کا قصور کیا ہو رہا. رسول فرماتے ہیں بیوار قصور مارا جائے گا. زہرا کہتی ہیں بابا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوگا, اس کا بابا علی ہوگا. کہا بابا علی بھی نہ ہوگا, بھائی حسن ہوگا, بھائی حسن بھی نہیں ہوگا. کہا یہ دردہ والی ماں زہرا ہوگی. رسول فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ نہ خود ہوگا نہ مجھ ہوگا, اس وقت نہ میں محمد ہوگا, نہ اس کا بابا علی ہوگا, نہ اس کا بھائی حسن ہوگا, نہ تم ماں زہرا ہوگی. اس کی تین بہنیں ستر قدم پر کھڑی ہوگی, سر پہ چلتی دیکھ رہی ہوگی اور رونے کی اجازت نہیں ہوگی. رو کے سیدہ کہتی ہیں بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ رسول کہتے پریشان نہ ہو, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ دیکھ حسین کے بزرگوں کو رہیں گے, جس کے جواب حسین کے قبر کا وزن کریں گے, جس کے مسلمان زینب کی چادر کو رہیں گی اور جس کے بچے حسین. جب کہا نا اس وقت سیدہ کہتی ہے بابا پھر میں زہرا محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو کثیر عبادت میں شمار فرما. تمام حاضرین و غائبین نے جو عمل خیر کیا, قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے, ذکر اذکار کیا گیا ہے یہاں یا کسی اور مقام پر بھی مرحومین کے لیے, اسے چاہتا معصومین شہداء کربلا کی خدمت بطور تبرک ہدیہ پیش کرتا ہوں. اس کے عوض میں وہاں سے جو ثواب کثیر ملے, ہم تمام حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جائے ان تمام کو بالعموم اور بالخصوص آج کی مجلس جن مرحومین کی سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے ان تمام مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما, اس کے صدقہ میں مرحومین کے درجات کو بلند فرما, اپنے جوار رحمت میں اللہ مقام عطا فرما, آخرت کی منازل آرامدہ فرما, عذاب قبر فشار قبر سے نجات فرما, جہنم کی آگ کو حرام فرما, جنت الفردوس میں اعلی علیین مقام عطا فرما, ہم زندوں کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرما, حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, علماء عالم مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما, مذہب حقہ کا بول بالا فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, آل محمد کا واسطہ مملکت خدا داد پاکستان ایران عراق لبنان فلسطین بحرین یمن شام اور کشمیر کی مومنین کی محافظت فرما, ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما, محمد و آل محمد کی سیرت کو اپنانے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ ان تمام کو شفا کامل و عاجلہ عطا فرما, مقروض ہو کے اپنے خزانہ غیب سے قرض ادا فرما, بے اولاد مومنین کو اولاد نبی عطا فرما, آل محمد کا واسطہ حجت دورہ بقیت اللہ امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, دنیا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما, اللہم اجعلنا من زوار الحسین علیہ السلام, اللہم اجعلنا من انصار الحسین علیہ السلام, اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام, اللہم ثبتنا علی ولایت علی ابن ابی طالب, ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم, رحم اللہ من یکر الفاتح.